درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اس میں بیت اللہ میں حرم میں کھلے ہوئے نشانات ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. جیسا کہ آپ سن چکے اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے, یعنی مکہ میں ہے, وہ برکت والا ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اور آج ہم نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں فرمایا کہ اس میں اللہ کی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر فرمائی تھیں, اور وہ پتھر پرانچ کا کام دے رہا تھا. جون جون دیوار اٹھتی جاتی تھی وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا, اور آج بھی اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کے ایک ڈبے کے اندر اسے بند کر کے وہاں پر رکھا گیا ہے, اور زائرین اس کی زیارت سے سعادت حاصل کرتے ہیں. تو یہ مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمینا, دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں پر بسایا تو اللہ پاک سے دو دعائیں فرمائی تھیں, اور دعائیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ دو دعائیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے اللہ, اس شہر کو امن والا شہر بنانا اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمانا, پھلوں کا رزق. دو چیزوں کی دعا, امن کی دعا اور رزق حلال کی دعا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر کی ترقی کا دار و مدار آج بھی ان دو چیزوں پر سمجھا جاتا ہے. ملکی حالات درست ہوں
امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہو، عزت جان مال محفوظ ہو، تو دنیا بھر کا سرمایہ ایسے ملک کی طرف سمٹتا ہے اور وہ ملک ایسے سرمایہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر رزق کی فراوانی ہو تو وہاں پر بھی لوگ دور دور سے نقل مکانی کر کے جاتے ہیں، اور اللہ نے سورہ قریش میں قریش پر بھی اپنے انہی دو انعامات کا ذکر فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ فرمایا کہ اے قریش، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھلایا اور تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ یہ دو نعمتیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے ان دو نعمتوں کی دعا کی۔ دوسری جگہ آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے رکھنا۔ تو اللہ نے اس شہر کو امن عطا فرمایا، نہ صرف زمانہ اسلام میں بلکہ دور جاہلیت میں بھی حرم کو امن حاصل تھا، اور عرب کے مشرکین وہ حرم کا ادب کیا کرتے تھے اور وہاں پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انتقام عربوں کی فطرت میں تھا، ان کی گٹی میں تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک ہم اپنے مقتول کا انتقام نہ لے لیں اس وقت تک اس کی روح بے چین بھٹکتی پھرتی رہتی ہے اور چیخ چلا کر کہتی ہے کہ میرا انتقام کب لیا جائے گا۔ تو بعض اوقات مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پالتی تھیں کہ تم نے بڑے ہو کر اپنے قتل کیے جانے والے باپ کا انتقام لینا ہے، تو ان کی فطرت میں تھا انتقام، انتقام کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور بسا اوقات ایک قتل کے بدلے میں دسیوں اور بیسیوں قتل ہو جاتے تھے، قتل در قتل۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، بَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تم انتقام نہیں لو، قصاص لو، چیز وہی ہے لیکن انتقام ہر شخص از خود لیتا ہے، قصاص حکم، قصاص لینا یہ حکومت کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ اب قصاص میں زندگی کیسے؟ قاتل جو کو جب پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، قاتل کی زندگی بچ گئی، قاتل نے ہتھیار رکھ دیا، مقتول کی زندگی بچ گئی، اور اگر قتل در قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا، دسیوں بیسیوں قتل ہو جاتے تو ان سب کی زندگی بچ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، لیکن اپنی انتقامی فطرت کے باوجود اگر کسی مقتول کا وارث حرم کے اندر اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے عزیز کے قاتل کو دیکھتا تھا تو ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا، سر جھکا کر گزر جاتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کے دلوں میں حرم کا ایسا احترام رکھا تھا، اور اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے اس کو امن عطا کیا، تو اس کا نقشہ ہمیں زمانہ جاہلیت میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، ارے کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، جبکہ صورت یہ ہے کہ حرم کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے گرد و پیش میں حرم سے باہر اس کا خون کر دیا جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اسے اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو ہی حرم کے اندر قدم رکھتے تھے تو ہتھیار نیچے کر لیتے تھے اور انتقام نہیں لیتے تھے۔ تو دوسرا احسان یہ ذکر فرمایا. دوسری نشانی ممن دخلہ کان آمینا، جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتے ہیں. تیسری بات فرمائی بل اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے. طاقت کون رکھتا ہے؟ جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا مال موجود ہو کہ وہ وہاں کے اخراجات اور راستے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ دے کر جا سکتا ہو. جو اصلی ضروریات ہیں انسان کی ان سے زائد پیسہ اور وہ راستے کے اور وہاں کے جو اخراجات ہیں آج کل وہ برداشت کر سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نفقہ دے کر جا سکتا ہے، تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے. یہ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے. خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کرنے کی ترغیب دی، اور طاقت کے باوجود جو لوگ حج نہیں کرتے انہیں وعیدیں سنائی. جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ، جس شخص کے پاس اتنا خرچہ تھا کہ وہ راستے کا کھانا پینا برداشت کر سکتا تھا اور سواری کے اخراجات برداشت کر سکتا تھا، ایسی سواری جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا، طاقت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا. ذرا حوصلے سے سن لیجئے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا کہ فلا علیہ ان یموت یہودی جن او نصرانی جن، فرمایا کہ پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا اس لیے کہ اللہ کہہ رہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بہت سے بد نصیب ایسے ہیں سیار سپاٹے کے لیے پورے دنیا میں گھومتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا کے کون کون سے ممالک دیکھے ہیں. ایسا لگے گا کہ انہوں نے کوئی بھی قابل ذکر تفریح دنیا کی نہیں چھوڑی، لیکن حج کی سعادت سے وہ محروم رہیں گے. اور آقا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کوئی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مریں یا کہ نصرانی ہو کر مریں. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے اس طریقے سے حج کیا کہ نہ تو اس نے کوئی شہوت والی بات کی نہ فسق و فجور کا ارتکاب کیا، اللہ کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کی، تو فرمایا کہ وہ حج کرنے کے بعد لوٹے گا تو ایسا ہوگا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا.
www.dasquran.com.
لیکن شرط یہ کہ حج کرے آداب حج کے ساتھ، نہ رفث نہ فسوق نہ جدال. آپ سن چکے سورہ بقرہ کے اندر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تین چیزوں کی نفی فرمائی، ممانعت فرمائی، شہوت والی باتیں نہیں کرنی، شہوت والی بات نہیں کرنی. عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے بسا اوقات چہرے وہ ننگے، اور پوری دنیا سے آئی ہوئی عورتیں، نوجوان بھی، بچیاں بھی، بوڑھی بھی، حسین و جمیل بھی، تو اپنی نظروں کی حفاظت کر کے رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بھی شیطان غالب آ جائے. اور ولا فسوقا، فسق و فجور نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ ارے اللہ کا بندہ اتنی دور سے آیا، اتنی تکلیف اٹھا کر، اتنا خرچہ کر کے، اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی۔ اور تیسری چیز، بلا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ اور مختلف مزاجوں کے لوگ، وہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا یہ خالص مومن ہی کا کمال ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، کبھی پانی پلانے پینے پلانے پر جھگڑا، اور کبھی خریداری پر جھگڑا، اور کبھی بستر بڑھانے پر جھگڑا، تو مختلف جھگڑے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، حج صبر کا نام ہے، حج میں صبر کرنا ہوگا۔ بالخصوص آج کل جو ہمارے ایجنٹ حضرات ہیں، یہ بسا اوقات حاجیوں کے ساتھ صراحتاً دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں، سہولیات کم دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول رکھ کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی آخرت کو تباہ کیا جنہوں نے حاجیوں کے ساتھ یہ دھوکہ فراڈ کیا، لیکن آپ تو وہاں اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے، عبادت کے لیے جا رہے، ذکر و تلاوت کے لیے جا رہے، طواف کے لیے جا رہے، تو وہاں جا کر آپ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا ابھی جو حج سے واپس آئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایجنٹ نے ہم سے جتنے پیسے لیے تھے اور جتنی گھٹیا قسم کی سہولیات اس نے فراہم کی، تو اندازہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایک حاجی سے ایک ایک لاکھ روپیہ کمانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ایسے ظالم لوگ بھی ہیں اس ملک کے اندر۔ اللہ کی شان، سب سے زیادہ آسان حج ہے انڈونیشیا اور ملائیشیا میں، انہوں نے اس کے لیے عجیب ترکیبیں وضع کر رکھی ہیں، اور بہت سی کفریہ سلطنتیں ہیں جو حاجیوں کے لیے مختلف سہولیات مہیا کرتی ہیں۔ لیکن نہ معلوم ہماری ذہنیت کیوں ایسی بن گئی کہ رمضان آئے تو ہم لوٹ مار کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، حج اور عمرے کا سیزن آئے تو ہم الٹی چمڑی اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو اس طریقے سے حج کرے گا، نہ شہوت کی باتیں، نہ فسق و فجور کی باتیں، نہ لڑائی جھگڑے، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا اس دن تھا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اللہ نے صحیح فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہ عشق و محبت، یہ بھی انسانی فطرت میں داخل ہے، اور بعض اوقات یہ عشق و محبت اپنی حدود پھلانگنے لگتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بعض جو اللہ والے اور خصوصاً صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ نے ان کو جو اپنا عشق عطا کیا تھا اور اپنے نبی کی محبت عطا کی تھی، تو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا تھا کہ وہ حدود کے اندر رہے۔ وگرنہ بعض اوقات جب عشق و محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کپڑے پھاڑ دیے جائیں، اور جی چاہتا ہے کہ آبادیوں سے انسان نکل جائے۔ تو اللہ نے حج ایک ایسی عبادت رکھی جس میں انسان کے اندر کا عشق، مسلمان کے اندر کا عشق، اس کے اظہار کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ اب حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ایک طرف تو احرام، کفن جیسا لباس، دو چادریں، امیر ہے یا غریب سب وہی پہنیں گے، اور خوشبو نہیں لگانی، حجامت نہیں کروانی، بالوں کو نہیں چھیڑنا، ناخن نہیں کٹوانے، میلا کچیلا رہنا ہے۔ اب جاتا ہے اور وہ جو محبوب حقیقی ہے اللہ، اس کے گھر کا طواف کرتا ہے، دوڑتا ہے دیوانوں کی طرح، عاشقوں کی طرح، پھر غلاف کعبہ سے چمٹتا ہے، ملتزم سے چمٹتا ہے، دیواروں سے چمٹتا ہے، حجر اسود کے بوسے دیتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اللہ اپنا وصال نصیب فرما دے۔ طواف سے فارغ ہوتا ہے تو صفا مروہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں دوڑے لگا رہا ہے، کبھی پہاڑی کے اوپر کبھی پہاڑی کے نیچے، وہاں سے پھر منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا، صحراؤں میں گھوم رہا ہے جیسے کہ سچے عاشق اور دیوانے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس عبادت کے اندر عشق و محبت کا انداز رکھا ہے، اور غالباً علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے مختلف پھلوں اور مختلف غذاؤں کی مختلف خصوصیات اور ذائقے اور اثرات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہر عبادت کا الگ ذائقہ، الگ خصوصیت اور الگ اثرات ہیں۔ ایک عبادت دوسری عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں کوئی کہے حج نہیں کرتا ہوں، میں اس کی بجائے نمازیں زیادہ پڑھ لوں گا، صدقہ خیرات زیادہ کر لوں گا۔ ارے صدقہ خیرات بھی کرے، لیکن اگر حج فرض ہو چکا تو حج بھی کرے۔ ایک آواز اٹھ رہی ہے، اور پچھلے دنوں ایک اللہ کے بندے نے جو بظاہر اچھا آدمی ہے، ہم اس سے حسن ظن رکھتے ہیں، مشہور کالم نگار، اس اللہ کے بندے نے اس انداز کا کالم لکھ دیا کہ قربانی کی ضرورت نہیں، اس کے بجائے قربانی فنڈ قائم کر دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے سکول کالج بنائے جا سکیں، ہسپتال بنائے جا سکیں، اور غریب طالب علموں کی مدد کی جا سکے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ سکول بنائیں، کالج بنائیں، غریب طلباء اور طالبات کی امداد کریں، لیکن یہ ساری چیزیں قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ قربانی اپنی جگہ اور یہ تعاون کا سلسلہ اپنی جگہ پر۔ تو بھائی اللہ پاک کسی کو حج کی سعادت نصیب فرما دے تو پھر وہاں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، جیسے وہاں پر نیکی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، وہاں گناہ کرنے کا ثواب بھی، گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے انداز سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے نہیں آئے، بس تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں، بچوں بیویوں سمیت ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، اس ہوٹل کے اندر، اس ہوٹل کے اندر، بس وہی ساری فکر، حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں، تم نے کون سی گھڑی خریدی ہے، تم نے کون سی ٹیبر کاڑ لی ہے۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ حاجی صاحب آئیں گے تو لدے پھندے آئیں گے، سب منتظر ہوتے ہیں۔ اور میں سچ کہوں تو بہت سے لوگ زمزم اور کھجور کے منتظر نہیں ہوتے، کسی اور چیز کے منتظر ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ نے غربت کے زمانے میں، جب میں بہت ہی غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دی، تو میں آیا تو کچھ ساتھی اپنے، کچھ دیہاتی بھی تھے ملنے کے لیے آئے۔ اب میں تو ویسے غریب تھا تو خریداری تو کرنے کی استطاعت ہی نہیں تھی، جو کھجور تسبیح وغیرہ پیش کی تو انہوں نے کہا کچھ اور دیں، یہ تو سب ہی دیتے ہیں، کچھ اور دے۔ میں نے، کچھ اور تو ہے نہیں، میں کہاں سے دوں آپ کو۔ تو بہرحال یہ توقعات رکھنا یہ بھی غلط۔ پھر حاجی، بعض جو غریب حاجی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں، اپنے عزیزوں دوستوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اکثر بھکاری انڈیا، بنگلہ دیش، افریقہ اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے، اور آپ دیکھیں گے کہ بعض تو باقاعدہ چوراہوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، اور بعض آپ کے پاس خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں گے اور بڑے باعزت طریقے سے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے۔ محض کس لیے؟ تاکہ واپس جاتے ہوئے اچھے طریقے سے شاپنگ کر سکیں اور اپنے عزیزوں کی فرمائشیں پوری کر سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل اللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے لازم کیا۔ اور آج دن بدن حج کرنا، عمرہ کرنا مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے۔
وہاں کے کرائے آسمانوں سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے پس پردہ کہ حت الامکان ان کو حج عمرے سے دور رکھا جائے، کیونکہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے، جب وہاں آتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں مدینہ کو، دیکھتے ہیں یہاں آقا چلا پھرا کرتے تھے، یہاں آقا سجدے میں گر کر رویا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر آقا خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خبیب کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے جذبات بنتے ہیں۔ چنانچہ اب دن بدن پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، نوجوان نہ جائیں، بوڑھے جائیں، فیملی کے بغیر نہ جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں، اور وہاں پر کرائے آسمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مسلک یہ ہے کہ وہاں کی زمینیں وغیرہ اور مکان ان کو کرائے پر دینا ہی جائز نہیں ہے۔ امام صاحب کے مسلک پر عمل ہو جاتا تو حج اور عمرہ کتنا آسان ہو جاتا۔ اللہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ اور جو کفر کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ جو شخص بیت اللہ کے حج کو فرض نہیں سمجھتا وہ تو یقیناً کافر ہے۔ ایک ہے اعتقادی کافر اور ایک ہے عملی کافر۔ عملی کافر کس کو کہیں گے؟ جس کا عمل کافروں جیسا ہو۔ اعتقاد جس کا اعتقادی کافر، جس کا عقیدہ کافروں جیسا ہو۔ تو اگر تو کوئی شخص حج کی فرضیت سے ہی انکار کر دیتے تو یہ تو اعتقادی کافر بن گیا، اور اگر فرضیت سے تو انکار نہیں کرتا مگر عملی طور پر حج کرتا ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے لیکن حج کرنے کی طاقت ہی نہیں، جاتا ہی نہیں، تو یہ عملی طور پر کفر ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب تک سارے بچوں کی شادی نہ کر دی جائے اس وقت تک حج نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے حج کے لیے جاؤں، ابھی تو اتنے بچوں کا نکاح نہیں ہوا، اور نکاح کرنا ہے دھوم دھڑکے کے ساتھ، نکاح کرنا ہے نمود و نمائش کے ساتھ، نکاح کرنا ہے ہندوؤں کی رسمیں زندہ کرنے کے ساتھ، نکاح کرنا ہے نبی کی سنت سے بغاوت کے ساتھ، اور اس نکاح کے لیے بڑے وسائل چاہیے، لہذا حج کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ اب تو پھر بھی نوجوانوں میں رجحان پیدا ہو گیا، مگر نہ ایک وقت تھا کہ پاکستانی حاجی وہ ہوتے تھے جو چلنے پھرنے سے عاجز ہوتے تھے۔ بوڑھے اور بوڑھیاں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اس عمر میں حج کرنے کے لیے ان کو بھیجتے تھے ان کے بچے، جب عقل غائب ہو جاتی تھی، چنانچہ وہ ارکان حج صحیح طور پر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اب بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو انتقال کی خبریں آتی ہیں وہ پاکستانی حاجیوں کی، بڑی سعادت کی بات ہے وہاں پر کسی کو موت آ جائے، لیکن یہ کثرت اموات کی اصل وجہ وہ یہ کہ جاتے ہی وہ ہیں جو اور کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اب بوڑھے ہو گئے تو اب اولاد ان کو حج کے لیے بھیج دیتی ہے۔ عبادت کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے۔ جہاد، حج تو جہاد جیسی عبادت ہے، جہاد جیسی عبادت، اور جہاد کے لیے تو جوانوں کی ضرورت ہے، حج کے لیے بھی جوانوں کی ضرورت ہے، تاکہ صحت مندی کے ساتھ طواف کر سکے، صفا مروہ کی سعی کر سکے، جمرات کی رمی کر سکے، اور دوسرے ارکان ادا کر سکے۔ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات سے کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ یہ جو آیات ہیں ان کے شان نزول میں علماء اور مفسرین نے جو کچھ لکھا اس کا حاصل یہ ہے
جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے اور انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. یہ جتنی بھی آگے آیات آ رہی ہیں بہت اہم ہیں ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی, تو ان کا ذکر تو بعد میں آئے گا. یہ جو ایک دو آیات ہیں ان کے بارے میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور ایمان کی برکت سے صحابہ کرام کے درمیان بڑی محبت پیدا ہو گئی تھی, بڑی الفت پیدا ہو گئی تھی, وہ بھائی بھائی بن گئے تھے, اسلامی اخوت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. وہ جو زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے. ایک پیالے پر کھانے والے پینے والے, اور ان کی محبت کو ان کے اتفاق کو دیکھ کر کافر جلتے تھے, کڑتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک یہودی تھا شماس بن قیس, اس نے دیکھا اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. وہ بدبخت اس منظر کو دیکھ کر جل گیا. وہ جانتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی, اور مشہور جنگ جو ہوئی جنگ بعاث, اس میں اوس نے خزرج کو شکست دی تھی. تو اسے یہ منظر ہضم نہ ہو سکا. اس نے ایک نوجوان کو آمادہ کیا کہ تم جا کر بیٹھ جاؤ اور ان کے درمیان اس جنگ کا ذکر شروع کر دو, اور اس زمانے میں ان کے شاعروں نے جو آگ لگانے والے اشعار کہے تھے وہ پڑھنا شروع کر دو. چنانچہ اس بدبخت نے ایسا ہی کیا. اب وہ زمانے جاہلیت والی باتیں, وہ جذبات دوبارہ زندہ ہو گئے, اور خزرج آپس میں تلخ کلامی کرنے لگے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے آپس میں لڑائی کے لیے ایک دن مقرر کر لیا, آج وہ فلاں جگہ چلتے ہیں, وہاں ہم ہاتھ دکھائیں گے. چنانچہ اس طرف نکل گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ شیطانوں نے میرے صحابہ کو آپس میں لڑانے کی سازش کی ہے. آپ فوراً وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا تدعون الجاہلیہ, ارے اب بھی زمانے جاہلیت جیسی باتیں کرتے ہو. وانا بین اظہوریکم, جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں پھر ایسی باتیں. اللہ نے تمہیں اسلام کی بنا پر عزت دی اور تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی, اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یہ شیاطین ہیں جو تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. انصار سمجھ گئے کفار کی سازش کو, اور روایات میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے, انہیں توبہ کی, اور وہی جو میدان میں جمع ہوئے تھے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے انہیں آپس میں معانکے شروع کر دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب, اہل کتاب, تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو, کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے. قل یا اہل الکتاب, فرما دیجئے اے اہل کتاب, لم تصدون عن سبیل اللہ, تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. تبغونہا عوجا, تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. بار بار اللہ کہہ رہے ہیں قل یا اہل الکتاب, قل یا اہل الکتاب, فرما دیجئے اہل کتاب. یہ بار بار یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب کہنا یہ نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے تھا. ارے تم تو علم رکھتے ہو, تمہارے پاس کتاب ہے, کیوں ایسا کرتے ہو کہ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتے اور جو چلتے ہیں ان کو چلنے نہیں دیتے. دو لفظ بول رہا ہوں, بعض حضرات نے استعمال کیے کہ پہلی آیت کریمہ میں زلال سے اللہ نے منع فرمایا اور دوسری آیت کریمہ میں اضلال سے منع فرمایا. پہلی آیت کریمہ منع فرمایا کہ تم خود کیوں گمراہ ہوتے ہو, اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ دوسروں کو کیوں گمراہ کرتے ہو. محبت دیکھ نہیں سکتے مسلمانوں کی اور کجی اور فتنہ تلاش کرتے ہو. کل کے کفار بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، آج کے کفار بھی اللہ کی قسم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اور مسلمان جانتے ہوئے یا بے جانے وہی کچھ کر رہے ہیں جو کفار چاہتے ہیں، آپس میں تقسیم ملکوں کی بنا پر، قوموں کی بنا پر، زبانوں کی بنا پر تقسیم ہو چکے. تو فرمایا کہ کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آئے؟ تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود گواہ ہو، اچھی چیز کو نہیں دیکھتے، اس میں برائیاں تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کے کہنے پر چلو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے. پہلے تو خطاب تھا اہل کتاب سے، اور اب خطاب ہے اہل ایمان سے، امت مسلمہ سے. اللہ نے امت مسلمہ کو اس لیے اٹھایا اور اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ امت ہر شعبے میں اللہ کی ہدایات کی پیروی کرے اور اللہ کے سوا سب کی پیروی سے انکار کر دے، پیروی صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. اگر یہ امت اللہ کی ہدایات کی پیروی چھوڑ کر کسی اور کی ہدایات کی پیروی کرے گی تو گویا کہ یہ داخلی طور پر شکست کو تسلیم کر لے گی. اہل کتاب کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو مادہ پرست لوگ، ان کو علم ہے کہ اس امت کی طاقت کا راز اس کا عقیدہ ہے، اس امت کی قوت کا راز اس کا ایمان ہے. اگر اس کے نظریے کو، اگر اس کے تبدیل عقیدے کو تبدیل کر دیا جائے تو اس امت کو شکست دینا آسان ہو جائے گا. کل کے کافروں کو بھی علم تھا کہ اس امت کی طاقت کا راز ایمان ہے اور عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، اور آج کے کافروں کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ اس امت کی طاقت کا راز اس کا عقیدہ ہے، اس کا نظریہ ہے. وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان کے بعد کافر بن جائے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کے بعد کافر بن جائیں. اور صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہوتا تھا کہ کہیں ہم ایمان کے بعد دوبارہ کافر نہ بن جائیں. ہمیں بھی سب سے زیادہ خوف اسی بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ، اللہ نہ کرے کہ ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہو کر کفر کی طرف چلے جائیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کرو گے، تمہارے لیے کفر کرنا کیسے مناسب ہے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالت یہ ہے کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. اللہ فرماتے کہ دو چیزیں میں نے تم کو عطا کی ہیں تو تم کیسے کفر کرتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو، کفر کرنا کیسے مناسب ہے تمہارے لیے جبکہ دو چیزیں میں نے تم کو عطا کی ہیں، ایک چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز اللہ کا رسول. کہہ سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی میں لفظ بولتا رہتا ہوں، ایک قرآن ناطق اور دوسرا قرآن صامت. قرآن ناطق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متحرک قرآن، ناطق قرآن، بولتا ہوا قرآن، چلتا پھرتا قرآن. اور ایک قرآن صامت، یہ جو 30 پاروں میں محفوظ ہے. آج اگرچہ قرآن ناطق ہمارے اندر چلتے پھرتے موجود نہیں، لیکن قرآن صامت 30 پاروں کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اللہ فرماتے کہ تمہارے لیے کفر کرنا کیسے مناسب ہے، کیسے کرو گے جبکہ تمہارے اندر یہ قرآن موجود ہے اور میرا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی جاتی ہے. جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، بس ہم نے تو اللہ کو پکڑ لیا. جو بار بار پڑھتا رہتا ہوں اور آپ بھی پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، مجھے اس کے سوا کسی اور رب اور معبود کی تلاش اور ضرورت نہیں. اسلام میرا دین ہے، اسلام کے سوا کسی منشور اور دستور کی ضرورت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے مقتدا ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، میرے مجھے کسی اور آئیڈیل اور مقتدا کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم اسی پر جمے ہوئے ہیں. اللہ تو جانتا ہے دل سے اس بات پر جمے ہوئے ہیں کہ مریں گے تو اسی حالت میں مریں گے کہ تو ہمارا رب ہوگا، اسلام ہمارا دین ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوں گے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے مضبوطی سے چمٹا رہے، اللہ سے جڑا رہے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا، اللہ پر توکل، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، اللہ کی عبادت، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا.
www.dasquran.com
یہ ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا. جو لوگ اس سلسلے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے ہدایت ملے نہ ملے، ان کے لیے بڑی تسلی ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے چمٹا رہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھے، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی، وہ ہدایت سے محروم نہیں رہ سکے گا. تو مسلمان اس پر مطمئن کہ اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. یہ اسلام، یہ ہمارا ایک پورا نظام ہے، عقائد کا نظام ہے، عبادات کا ہے، معاملات کا ہے، اخلاق کا ہے. اس میں ہم کسی دوسرے نظام کی پیوند کاری نہ برداشت کرتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں کسی اور نظام کی پیوند کاری کی جائے، عبادات میں، اخلاق کے نظام میں ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. البتہ صنعت کا میدان ہے، سائنس کا میدان ہے، اور طب کا میدان ہے، اور زراعت کا میدان ہے، ان میدانوں میں کافروں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. زراعت کے نئے نئے طریقے، صنعت و حرفت کے نئے نئے طریقے، اور سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات، اور میڈیکل کی نئی نئی ترقیات، ان میں استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اور عقائد اور عبادات کا تعلق ہے، اس میں ہم کسی دوسرے نظام سے استفادہ نہیں کریں گے. ہندو یوں کرتے ہیں ہم بھی کرنا شروع کر دیں، اور عیسائی اور یہودی یوں کرتے ہیں تو ہم بھی یوں کرنا شروع کر دیں، نہیں. اللہ کی قسم، ہمارے پاس سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی وہ ایمان ہے. اس ایمان کو کسی طور پر ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. میں کیسے آپ کو بتاؤں، بعض ہمارے دانشور، جھوٹے دانشور اور پیسے کے پجاری، کالم نگار اور قلمکار اور ادیب، ایمان کو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں معاذ اللہ ایک گھٹیا چیز بنا کر پیش کرتے ہیں. میرے پاس اب تک وہ حوالہ موجود ہے، میں نے ایک دفعہ اخبار میں دیکھا، ایک مشہور کالم نگار نے لکھا، نام نہیں لے رہا، اس نے گنوانا شروع کیا یورپ نے کیا کیا ایجادات کی ہیں اور سائنس کے میدان میں کیا کیا ترقیاں کی ہیں، یہ گنوائی اور آخر میں لکھا ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے، یہ ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے. معاذ اللہ، اللہ کے بندو، ایمان کو اتنی معمولی چیز مت سمجھو. اور ایمان منع نہیں کرتا زراعت میں ترقی کرنے سے، صنعت میں ترقی کرنے سے، میڈیکل میں ترقی کرنے سے، اور جہاز بنانے سے، اور ٹینک بنانے سے، اور بم بنانے سے.
ایمان منع نہیں کرتا، اگر ایمان کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ چیزیں ہمیں ایمان سے محروم ہو کر ملتی ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہم پتھر کے دور کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ پتھر کے، یہ کہتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں تو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، اگر ایمان سے محروم، ایمان کے ساتھ یہ چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر ایمان سے محروم ہونا پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، یہاں تک کہ پتھر کے دور کی زندگی بھی گزارنے کے لیے ہم تیار ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان سے تعلق کے لیے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو کس حالت میں موت آئے؟ اسلام کی حالت میں موت آئے۔ بعض حضرات نے لکھ دیا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ حق کے تقوی تو ہم ادا نہیں کر سکتے، حق کے تقوی، حق کے خوف تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، فتق اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ دوسری آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، لیکن منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ما استطعتم جتنا ڈرنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ کا کوئی حکم بھی ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، حق کے تقویٰ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فاعتوا منہ ما استطعتم، میں نے جن چیزوں سے تم کو منع کیا ان سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو جتنا کرنا تمہاری طاقت میں ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حق کے تقویٰ کیا ہے، ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر، فرماتے ہیں حق کے تقویٰ یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اور کفران نعمت کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ قبول اسلام سے قبل مرنا ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک اسلام قبول نہ کرو تو دیکھو موت نہ آئے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزارو، پوری زندگی اسلام پر چلتے ہوئے، کہ اچانک موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، اس کے بغیر موت نہ آئے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی خوب اہمیت بیان فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم میں بھی تقوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے جو خطبہ نکاح پڑھا اس میں بھی وہ آیات پڑھی جو تقوی سے تعلق رکھتی تھی، اور ان میں سے پہلی آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ تقوی کے بارے میں بات تو ہوتی رہتی ہے، آج میں مختصر طور پر صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل تقوی کے لیے اللہ نے بشارتیں کیا کیا سنائی ہیں، مختصر طور پر سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بشارت تو یہ کہ اہل تقوی جنت میں ہوں گے، سورہ ہجر میں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون۔ دوسری بشارت یہ کہ تقوی والوں کا ولی اللہ ہے، سورہ جاسیہ میں ہے واللہ ولی المتقین۔ تیسری یہ کہ جو اہل تقوی ہیں وہ دشمن کے مکر سے محفوظ رہیں گے، سورہ آل عمران میں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور چوتھی بشارت یہ کہ اللہ پاک تقوی واروں سے محبت کرتے ہیں. سورۃ توبہ میں ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اور پانچویں بشارت یہ کہ تقوی والے اللہ کے ولی ہیں. تقوی والے اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کے لیے نہ خوف نہ غم. اللہ ولی ہیں کون؟ اللہ کہتے ہیں جن کے اندر دو صفات پائی جائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. اور چھٹی بشارت یہ کہ تقوی والوں پر رحم ہوتا ہے. سورہ حجرات میں ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور ساتویں بشارت یہ کہ تقوی والے اللہ کے ہاں معزز بن جاتے ہیں. سورہ حجرات میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آٹھویں بشارت یہ کہ تقوی والوں کو اللہ اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے کتابی علم سے ہٹ کر. سورہ بقرہ میں ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. اور نویں بشارت یہ کہ تقوی والوں کا صدقہ، خیرات، نماز، روزہ یہ قبول ہوتا ہے. سورہ مائدہ میں ہے انما یتقبل اللہ المتقین. اللہ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے. اور دسویں بشارت یہ کہ ہدایت خاصہ، ہدایت خاصہ وہ تقوی والوں کو ملتی ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا آغاز ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کو خاص ہدایت عطا کرتا ہوں. اور گیارہویں بشارت یہ کہ تقوی والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ ان کو ایک نور نور عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ انفال میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اور بارہویں بشارت یہ سنائے گی قرآن کریم میں کہ جو تقوی والے ہیں اللہ پاک ان کے لیے مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں تقوی والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فرماتے ہیں ہمارا ایک ساتھی بھی اولاد ہے، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو نیک اولاد عطا فرما دے. ایک بھائی صاحب کہتے ہیں میرا معدہ خراب ہے، اللہ پاک آپ کے معدے کو درست فرمائے. بھائی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھایا کریں. محرم الحرام میں نکاح کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے سنی بھی آج کل بہت پرہیز کرتے ہیں. بس ہمارے سنی بھی وہی ہیں جو سن ہو چکے ہیں، وگرنہ محرم میں تو نکاح کرنا چاہیے. اور میں آپ سب حضرات کو نئے سال کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ حلال رشد و خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم، رحم فرما کرم فرما یا غفار، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا تواب، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. بہت سے حضرات و خواتین کے لیے امام صاحب نے دعا کی، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. قاسم بھائی بیمار ہیں اور اس طریقے سے ہمارے سلیم بھائی، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو ہم تک اپنی پرچیاں نہیں پہنچا سکے، یا اللہ ان کو اور ان کے عزیزوں کو بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں تقوی والوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تقوی کی حقیقت عطا فرما دے. اے اللہ حق کے تقوی عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com